بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دور الإسلام أحمد لعقد وحدة الوجود كي متعلق جو میں نے رد کیا تھا اس رد کے جواب میں آج میں تفصیلی رد بیان کرتا ہوں. ابتداء میں چند اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، میں نے اپنے محترم بھائی کا یہ رد دیکھ کر حقیقت مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت تعجب بھی ہوا کہ وہ میرے رد کا علمی جواب دیں گے. مجھے ان سے یہ حسن ظن تھا حقیقتا کہ وہ میرے رد کا علمی جواب دیں گے یا میرے نصیحت پر غور و فکر کریں گے، اور اگر ان کو میری بات صحیح لگتی تو کم سے کم وہ دعا کرتے، اور اگر غلط لگتی تو میری اصلاح کرتے. لیکن جیسا کہ آپ اس رد میں سنیں گے ایسا کچھ نہ ہوا. نمبر دو، میں اپنے اس محترم دوست کو ان کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے پہلے رد میں بیان فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ نقد کا بنیادی مقصد اصلاح و موعظت ہے، جبکہ فی زمانے ہی تنقید کا مقصد کسی کی شخصیت کو مسخ کرنا بن چکا ہے. میں ان سے اور حاضر و سامعین سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ یہ رد سنے اور انصاف کرے سننے کے بعد کہ کون اس بات پہ اترتا ہے، کس نے کس کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے یا اس نے. تیسرے نمبر پہ، میں نے وحدت الوجود سے توبہ کرنے کی دو مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو نصیحت کی تھی، ان کی زندگی میں نصیحت کی تھی، اور یہ نصیحت ان کا حق تھا. اور جیسا کہ میرے محترم بھائی خود فرماتے کہ ان کا اور تنظیم اسلامی کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ وحدت الوجود کو باطل سمجھتے ہیں. پہلی تحریر میں وہ فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود کے نظریے کے متعلق کہ اس کا تنظیم اسلامی کے بنیادی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ پر اور تنظیم اسلامی والوں پر فرض تھا کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کا بھی حق تھا کہ انہیں نصیحت کی جائے. اچھا، اگر آپ نے نصیحت کی تھی تو پھر میں نے بھی وہی کام کیا جو آپ نے کیا. میں نے بھی تو نصیحت کی ہے نا، تو پھر میں نے برا کیا ہے؟ اور اگر آپ لوگوں نے نصیحت نہیں کی کسی بھی وجہ سے، تو جو کام آپ نے نہیں کیا وہ میں نے کیا ہے، تو دونوں صورتوں میں جو کچھ میں نے کیا وہ صحیح ہو، جو کچھ آپ نے کیا وہ غلط ہے. چوتھے نمبر پہ، یہ جو دروس نصیحت کے، یہ دعوت غور و فکر ہے، اس میں کسی گروہ یا کسی شخصیت کی تنقید مقصد نہیں ہے. ان دروس سے نصیحت مقصد ہے بس. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وتواصوا بالحق، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے الدین النصیحہ. اس نصیحت میں اگر میں غلط بیانی کروں یا غلط حوالے پیش کروں یا دھوکے سے کام لوں یا کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھا دوں یا کوئی لفظ اپنی طرف سے کم کر دوں، پھر تو میں جواب دے ہوں، یا اگر کوئی حوالہ غلط بیان کروں تب بھی میں جواب دے ہوں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا. کہ میں نے غلطی کی ہے، غلط اور دھوکے سے کام کیا ہے، بشرطے کہ ثابت کرے پہلے، اور پھر میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر یہ بات ثابت نہ کر سکے اور جو میں نے کہا وہی حق ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تفصیلی رد کے متعلق میرے محترم بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں، دس پوائنٹ یہاں پہ بیان کیے، پہلے پوائنٹ پہ وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب کہ یہ نقد انتہائی سطحی قسم کی ہے. ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب کے علمی مبلغ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے لیکچر میں ڈاکٹر صاحب احمد رحمہ اللہ کی کتاب ام المسبحات کو بار بار ام المجسمات پڑھتے رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو ایک انتہائی علمی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو اور جس شخص پر نقد کی جا رہی ہو انسان اس کی کتاب کا صحیح نام بھی نہ پڑھ سکتا ہو، تو ایسی نقد کے بارے میں کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کامن سینس یہی کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے کتاب کا غلط نام پڑھا ہے. کتاب کا نام مسبحات ہے اور میں نے عمر مجسمات پڑھا ہے، اور اس غلطی سے میں معذرت خواہ ہوں حضرت سامعین سے. لیکن یہ غلطی کیوں ہوئی میں ابھی بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے پہلی بات کہ میرے محترم دوست نے میرا نام غلط لیا ہے، میرا نام غلام مرتضی نہیں ہے، میرا نام ہے مرتضی بخش. تو سب سے پہلے میرا نام کو درست کر لیں. نمبر دو، عجب بات یہ ہے کہ آپ اگر میرا نام ہی کہ آپ اگر میرا نام یہی سمجھتے تھے جو کہ غلط ہے، غلام مرتضی سمجھتے تھے، تو پھر آپ کے لیے یہی ایک پوائنٹ ہی کافی تھا کہ جس شخص کے نام میں شرک ہو وہ دوسروں کو بد عقیدگی کی نصیحت کیا کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ پر شرع فرض تھا کہ آپ میرے غلط نام کو صحیح کرنے کی نصیحت کرتے، کم سے کم اس پر حجت تو قائم ہو جاتی کہ میں نے نصیحت کی آپ کا نام میں شرک، آپ کا نام تبدیل کر لیں، لیکن یہ نہ ہوا. دوسرے نمبر پر میرے نقد فرماتے کہ میری نقد جو ہے انتہائی سطح قسم کی ہے جو میں نے کی تھی. نمبر ایک، اتنی سطحی قسم کی میری نقد ہے کہ میرے محترم دوست نے جواب دینے کی جرت بھی نہ کی. جو شخص علم کی گہرائی کے دعوے دار ہے، خاص طور پہ وحدت الوجود کے علم کے متعلق، وہ بار بار کہتے ہیں مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو بہت بڑی سمجھ آئی ہے، ڈاکٹر سر احمد سے بھی زیادہ سمجھے اس مسئلے کو، جو علم کی گہرائی کی بات کرتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ میں نے 30 سے زیادہ پوائنٹ کا رد کیا تھا، ان میں سے ایک کا بھی جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ میں نے سطح نقد کی تھی اور آپ کا یہ حال ہو گیا. آپ سنیں گے کہ میرے محترم بھائی کا کیا حال ہوا، یعنی حواس باختہ ہو گئے. اگر گہرائی سے کام لیتا تو پتہ نہیں آپ کا حال کیا ہوتا. تیسرے نمبر پہ ام المسبحات کو میں نے باب ام المجسمات پڑھا ہے، میں نے کہا کہ میں تسلیم کروں ان سے غلطی ہوئی، لیکن یہ غلطی کیوں ہوئی، میں بشر ہوں غلطی ہو گئی، کیسے ہوئی، اب یہ ذرا غور سے سنیں. نمبر ایک، اگر مجھے تھوڑا سا علم بھی ہوتا کہ یہ کتاب ام المسبحات جو ہے یہ قرآن مجید کی سورۃ الحدید کے متعلق ہے، تو واللہ میں ضرور احتیاط سے کام لیتا. اور نام کو غور سے بار بار پڑھتا کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ اس نام کے ساتھ کہیں سے مل نہیں رہا. دیکھیں کتاب کا نام ام المسبحات ہے اور تسبیح کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں تسبیح، پاک کرنے کو، پاکیز کے بیان کرنے کو، کسی چیز کو عیب اور نقص سے پاک کرنے کو. اور سورۃ الحدید مسبحات میں سے ہے. مسبحات وہ صورتیں جن کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے. اس صورت کی ابتدا بھی تسبیح سے ہوئی, سبحہ کے لفظ سے ہوئی. عجب بات یہ ہے کہ کتاب کے اندر کہیں سے بھی نہیں لگا, خاص طور پہ جو حوالے میں نے پیش کیے تھے, کہیں سے بھی نہیں لگا کہ قرآن جی کی صورت کے متعلق بات ہو رہی ہے. بلکہ برعکس ان حوالوں میں جو میں نے پیش کیے تھے پچھلے رد میں, یہی نظر آتا تھا ہر طرف کہ بات کائنات اور تجسیم کی ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کتاب میں نے خود نہیں پڑھی, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. میں نے اپنے محترم دوست کی, جو انہوں نے اپنی پہلی تحریر میں لکھا تھا, اس کتاب سے بعض کوٹنگ بیان کی تھی, میں نے صرف وہی پڑھے تھے. میں نے پچھلے رد میں بھی یہی بات کی تھی, وہیں سے میں نے وہ حوالے پڑھے اور ان حوالوں کو پڑھ کے سنا دیا. اگر مجھے کہیں سے محسوس ہوتا کہ یہ عجیب اور غریب باتیں جو ہیں اور فلسفیانہ باتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی صورت کے متعلق ہیں, تب بھی میں احتیاط سے کام لیتا, لیکن ایسا نہ ہوا. تیسرے نمبر پہ اس کتاب میں وحدت الوجود کو ثابت کرنا چاہا, تو میں نے یہ سمجھا کہ اس کتاب کا نام ام المجسمات ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات مجسمات ہیں اور ام کہتے ہیں بنیاد کو, واپسی کو, مرجع کو, جس کی طرف لوٹا جاتا ہے. اور وحدت الوجود کے عقیدے میں جب ساری کائنات کا وجود اللہ تعالی ہی ہے, یہ معنی بنتا ہے, تو ظاہراً پھر اس کتاب کا نام وہ مجسمات ہی ہوگا. ام مسبحات کیسے ہو گیا؟ والله عجب بات ہے. چوتھے نمبر پہ میں نے علوم القرآن پر مختلف کتابیں پڑھی. مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا یا میں نے نہیں پڑھا کہ سورۃ الحدید کا نام ام المسبحات بھی ہے. مسبحات میں سے ضرور ہیں, لیکن ام المسبحات سورۃ الحدید کا نام ہے, مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا. اور میں اپنے محترم بھائی سے یہ گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کو یہ علم ہے کہ کسی عالم نے, معتبر عالم نے, کسی سلفی عالم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ سورۃ الحدید کا دوسرا نام ام المسبحات ہے, تو مجھے ضرور آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. بلکہ بعض علماء نے جب علوم القرآن پر بات کی, اس کی مثال کتاب الاتقان ہے سیوطی کی, وہ لکھتے ہیں ایک باب انہوں نے باندھا کہ قرآن کی مختلف آیت صورتیں جو ہیں ان کے نام, بعض آیتوں, بعض صورتوں کے ایک نام ہے, بعض کے دو ہیں, بعض کے دو سے زیادہ ہیں, اور انہوں نے اس طریقے سے کلاسیفیکیشن کی الگ الگ کیا ہے. سورۃ الحدید کا نام ان صورتوں میں شامل کیا ہے جن کا صرف ایک نام ہے, دوسرا ہے ہی نہیں. الاتقان فی علوم القرآن کتاب کا نام ہے, اور دوسری کتابوں میں بھی مجھے نہیں ملا. یعنی بعض علماء یوں فرماتے کہ سورۃ الحدید جو ہے وہ ان کتاب, یہ ایسی سورت جس کا صرف ایک نام, دوسرا ہے ہی نہیں. پانچویں نمبر پہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص قرآن مجید کی سورت کی تفسیر اپنی مرضی سے فلسفے کی بنیاد پر غلط کرتا ہے, شریعت کے نصوص اور سلف کی مخالفت کرتا ہے. اس کی غلطی کو ماننا تو دور کی بات, اس شخص کا دفاع کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں, قرآن مجید پر اپنی رائے سے, اپنی مرضی سے کوئی بات بیان کرنا یا تفسیر کرنا کتنی بڑا جرم ہے. آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول, فرماتے ہیں وہ کون سا آسمان ہے جو میرے لیے چھت بنے گا, وہ کون سی زمین ہے جو مجھے اٹھائے گی, اگر میں قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں. یہ صدیق امت کا حال ہے کہ قرآن مجید میں اپنی رائے سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. اور یہاں پر پوری سورت کی اتنی عجیب و غریب تفسیر فلسفے کی بنیاد پر کلام کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی صرف نام لینے کی. عجب بات ہے واللہ. چھٹے نمبر پہ جو اس سے بھی بڑھ کر عجب بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے صرف کتاب کا نام غلط پڑھا ہے اور ان کو اتنا غصہ آ گیا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں, وحدت الوجود جیسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں, اور قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں, اور سلف کے اقوال کی مخالفت کرتے ہیں, ان کا دفاع کیا جا رہا ہے. کیا یہی دینی غیرت ہے؟ یہی الولا والبراء کا قاعدہ ہے؟ میرے محترم بھائی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عقیدہ الولا والبراء, دوست اور دشمنی کے عقیدہ جو ہے, یہ عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے. براہ مہربانی سے عقیدہ کو سمجھیں ذرا. پہلے پوائنٹ میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرا علمی مبلغ, میرا علمی معیار. میں سیدھی سی بات ہے, میرے علمی معیار کا ہے کیا مبلغ ہے؟ میں خود اپنے اوقات بہتر جانتا ہوں. مجھے آپ آئینہ نہ دکھائیں, میں اپنے خد و خال سے بہترین طریقے سے واقف ہوں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, اللہ تعالیٰ کے گھروں میں, مساجد میں, حلقات علم میں نے علم حاصل کیا ہے علماء کے قدموں میں بیٹھ کر. شریعت کے علم میں نے بنیادوں اور اصولوں کی بنیاد پر علم حاصل کیا ہے, اللہ کا شکر ہے. بنیادی علوم پہلے اور دوسرے علوم بعد میں, اور علماء کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں میں نے علم حاصل کیا ہے. اور الاہم فالمہم کے قاعدے کی بنیاد پر میں نے علم حاصل کیا ہے. نمبر دو, اگر کسی شخص کا علمی معیار صرف اس کی صحیح پڑھنے کی حد تک محدود ہوتا ہے تو پھر اس شخص کا علم معیار کیا ہوگا جو قرآن مجید کے صحیح ترجمہ کو غلط سمجھتا ہے اور باطل کا ساتھ دیتا ہے اور غلط عقیدے والوں کا دفاع کرتا ہے. کیونکہ اگلے دوسرے جو پوائنٹ اس میں انہوں نے قرآن کے ترجمہ بھی غلطی کی ہے, میں بھی بیان کرتا ہوں. دوسرا پوائنٹ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام مرتضی بخش صاحب نے کئی ایک مقام پر ترجمہ بھی صحیح نہیں کیا. مثلا حدیث مبارکہ کے الفاظ اللہ فی السماء کا ترجمہ بار بار اللہ تعالی آسمان پر ہی کرتے رہے. اس کا جواب, میرے محترم دوست, اللہ تعالی آپ کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ترجمہ صحیح ہے جو میں نے بیان کیا ہے, اور یہی ترجمہ سر صالحین سے بھی ثابت ہے. جو ترجمہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فی السماء یعنی آسمان میں, یہ ترجمہ اہل بدعا کا ہے, صوفیوں کا ترجمہ ہے, منکرین صفات کا ترجمہ ہے. اور جو لوگ صفت استواء, اللہ تعالی کی بلندی کا انکار کرتے ہیں اور وحدت الوجود کے قائل ہیں, یہ ان لوگوں کا ترجمہ ہے. تو فی السماء کا معنی ہے علی السماء. بعض سلف صالحین کے اقوال ملاحظہ فرمائے. شرح العقیدہ الطحاویہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 286 میں فرماتے ہیں, التاسع, انہوں نے 10 کے قریب ہیڈنگز بیان فرمائی ہیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی بلندی ثابت کرنا چاہتے ہیں. مختلف 9 نمبر پہ فرماتے ہیں, التصریح بانه تعالی فی السماء, صراحتاً الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. فی السماء, وهذا عند المفسرین من اہل السنة على احد وجہین, کہ فی السماء کے جو توجیہ ہے, جو معنی ہے, وہ یوں ہوگا. فرماتے ہیں کہ اہل سنت اور جماعت مفسرین کے نزدیک کہ دونوں میں سے ایک معنی ہے. نمبر ایک, اما ان تکون فی بمعنی علی, کہ فی جو ہے اس کا معنی علی کا ہے, یعنی فی بمعنی میں نہیں, فی بمعنی علی یعنی پر ہے یا بلند. واما ان یراد بالسماء العلو, یا تو آسمان سے یہ مقصد ہے بلندی. لا يختلفون في ذلك, ان میں اس معنی میں ان کا اختلاف ہے ہی نہیں. ولا يجوز الحمل على غير ذلك. اور اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی کی طرف جانا بھی شرعاً جائز ہے نہیں. مزید دیکھیے کتاب الابانہ فی اصول الدیانہ، امام ابو موسیٰ الشاعری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفر 50 میں بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ فی بمعنی علی ہے. اور دیکھیے الشریعہ، کتاب الشریعہ امام ابو بکر الاجری صفر نمبر 286 میں بھی وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ فی بمعنی علی ہے. لغت کے اعتبار سے کہ ایک قاعدہ لغت میں عربی گرامر میں کہ حروف الجر یحل باب و محل باب، کہ حرف جر جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں. اور قرآن مجید و صحیح حدیث میں اس کی مثال بھی موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرعون کی زبانی فرماتے ہیں جب جو جادوگروں کو دھمکی دے رہا تھا، وَلَوْ صَلِّبَنَّكُ فِي جِذُوعِ النَّخْلِ، سورہ طہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دوں گا، لیکن لفظ پر نہیں ہے، لفظ فی ہے میں. کیا جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے تو سولی کے اندر چڑھایا جاتا ہے، درخت کے اندر انسان کو دبا دیتے ہیں یا درخت کے اوپر لٹکا دیتے ہیں؟ تو فی جذوع النخل کا معنی ہے علی جذوع النخل. اور صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا جو آسمان پر ہے تم پر رحم فرمائے گا. تو من فی، اگر فی کا معنی میں ہے اردو میں، تو اس کا مطلب ہے زمین میں تو کیڑے مکوڑے رہتے، کیا کیڑے مکوڑوں پر رحم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے گا. تو اس حدیث میں فی بمعنی علی ہے، اور قرآن سے اور حدیث سے یہ ثابت ہے، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، عرب لغت سے یہ ثابت ہے کہ فی بمعنی علی ہے، اور جو ترجمہ میں نے کیا وہی صحیح ہے. اور جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے لیے اس کی دلیل تو بیان کر دیں کہ فی بمعنی فی ہی ہے، جیسا کہ اس کا ظاہر ہے، علی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ میرا نام تک صحیح نہیں لیا، بار بار غلط لیتے رہے. اگر میرے علم مغلق میں کمی ہے، کیونکہ میں نے صرف کتاب کا نام غلط لیا جس کی وجوہات میں بیان کر چکا ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جواز نظر آتا ہے کہ میں نے جو نام غلط لیا. آپ کے علمی مبلغ کا کیا حال ہے کہ آپ جس شخص کے نقد پر نقد کیا جا رہے ہیں ان کا صحیح نام تک نہیں لے سکے؟ تیسرے نمبر پہ اگر آپ کے علمی مبلغ اچھا ہوتا تو پہلے آپ میرے نام پر جرح کرتے اور مجھے نصیحت کرتے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. چوتھے نمبر پر اسی کہتے ہیں منفی نقد، جس کی مثال میں پہلے بیان کر چکا ہوں. کون سی مثال تھی؟ پڑوسن والی مثال. یاد ہے پڑوسن والی مثال؟ پھر سے سنا دو. ایک عورت تھی، جب صبح اٹھتی تھی بچوں کا ناشتہ بناتی تھی تو اپنی کھڑکی کے سامنے اپنے پڑوسن کا گھر دیکھتی، گھر میں دیکھتی تھی. اور اس کا خاوند جب آتا کچن میں تو اسے کہتی دیکھو میری پڑوسن کتنی عجیب ہے، اس کو کپڑے دھونا نہیں آتے، اتنی سست ہے، اتنی بری ہے، 10 باتیں کرتی تھی. تو اس کا خاوند سنتا رہتا تھا. ایک دن، دو دن، ایک مہینہ گزر چکا تقریبا، وہ بار بار یہی بات کرتی رہی. ایک مرتبہ خاوند صبح جلدی نیند سے اٹھ گیا، جلدی جاگ آ گئی، اس نے کہا جا کے میں کچن کی صفائی کر لوں جب تک بچے نیند سے اٹھتے ہیں. تو کچن کی صفائی کی، بیگم آئی، ناشتہ تیار کرتے کرتے جب پڑوسن کے گھر کی طرف نظر پڑی تو بڑی حیران ہوئی اور یہ کہا، چونکی اور خاوند سے یہ کہا، دیکھیں آخر میری پڑوسن کو عقل آ ہی گئی، دیکھ کتنی اچھے کپڑے دھوئے آج اس نے، کتنی سفید اور چمکدار کپڑے ہیں. اس کے خاوند نے جب اس کی بات کو سنا کہا، بیگم یہ پڑوسن کا قصور نہیں ہے، میں نے آج صبح صفائی کرتے کرتے کھڑکی کے شیشے بھی صاف کر دیے تھے، آپ جو دیکھ رہی تھی آپ کے اپنے قصور تھا، جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھی. اگر آپ شیشہ صاف کر دیتی تو آپ کو بھی یہی کپڑے ایسے ہی صاف نظر آتے پہلے دن سے. اسے کہتے ہیں منفی تنقید. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر میرے بھائی، میرے محترم دوست، تعصب اور نفرت اور بغض کو صاف کرتے تو میرا ترجمہ بھی ان کو صحیح نظر آتا. آگے فرماتے ہیں میرا علمی معیار، میں بیان کر چکا ہوں علمی معیار کیا ہے. اب ذرا آپ اپنے علمی معیار کے بارے میں فرمائیں کہ قرآن مجید کی آیت کا صحیح ترجمہ جو سلف سے ثابت ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے، قرآن مجید کا صحیح ترجمہ آپ کو نہیں آتا، اور عقیدہ وحدت الوجود میں اتنی مہارت آپ نے حاصل کر لی ہے کہ آپ مجھے سمجھانے کا چیلنج بھی کر رہے ہیں. میرے محترم بھائی، علم اصول اور قواعد کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے جو آپ کے علمی معیار میں نظر نہیں آتا. نمبر چار، کسی شخص کی صحیح بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے متعلق کامن سینس کیا کہتا ہے؟ صرف کامن سینس ہی نہیں بلکہ مجھے بتائیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، کہ اس شخص کو کیا کہتے ہیں اور اس کا شرعی کیا حکم ہے، خاص طور پر جب قرآن مجید کے ترجمہ متعلق بات ہو. پانچویں نمبر پہ، برائے مہربانی اور کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر میں نے ترجمہ میں غلطی کی ہے، آپ ان کی وضاحت کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. آج درس میں اتنا کافی انشاءاللہ، اگلے درس میں تیسرے پوائنٹ پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں منفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.